اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے،
خزاں میں رہ نہیں سکتے وہ سب بہار میں ہے،
اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ درود بھیجے گا محمد علی محمد پہ۔ ظاہراً آپ مومنین و مومنات کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال مغرب کی نماز کے بعد سے سلسلہ جاری ہے، اور ابھی آپ نے ایک مفصل ماشاءاللہ مولانا مقتدری صاحب کا خطاب سنا۔ انتہائی مختصر وقت میں اپنی عرائض کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ بظاہر ایک اجتبا عنوان کے اوپر ہے، جو عنوان ابھی ہمارے دوست نے بیان کیا، میرے پاس جو عنوان لکھا ہوا ہے اور جو مجھے معلوم ہوا تھا میرا موضوع ہے، وہ شاید تحریک امام مہدی میں نوجوانوں کا کردار ہے، کچھ اس طرح کا موضوع تھا۔ بہرحال دونوں عناوین نزدیک نزدیک ہی ہیں، اور دوران غیبت یا بعد از غیبت ظہور میں نوجوانوں کا جو کردار ہوگا اسی پہ بات رہنی ہے دونوں ہی عنوانوں میں۔ تو اپنے اسی موضوع پر نو تحریک امام مہدی میں نوجوانوں کا کردار کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اس پر ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو باقاعدہ شروع کروں، ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ جو آج پشاور میں المناک حادثہ ہوا، اور ہمارے مومنین اس المناک حادثے کے اندر جام شہادت پی کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، ان تمام مومنین کی ارواح کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ انشاءاللہ خداوند علم ہمارے ان شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کے قتل کرنے والوں کو، ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو بدترین کیفر کردار سے ہمکنار فرمائے۔ ایک درود بھیجے گا محمد علی محمد پر۔ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے نوجوان جو اس طرف مردانے حصے میں بیٹھے ہوئے، تو آسانی ہوگی گفتگو کرنے میں، بات بہت دور تک پھیلتی ہے تو اس میں وہ لطف نہیں آتا۔ موضوع کو شروع کرتے ہیں، تحریک امام مہدی میں جوانوں کا کردار، دوران چاہے غیبت ہو یا ظہور کا زمانہ ہو۔ چوتھے امام کی ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس میں امام مہدی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوران غیبت کبریٰ کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، ان سے زیادہ بہتر افراد کسی اور زمانے میں موجود نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ امام نے یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے، اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے غائب امام کے ساتھ ایک ایسا ربط برقرار کیا ہوگا کہ گویا ان کا امام ان سے غائب نہیں ہے، یعنی وہ اس کے حضور کو محسوس کرتے ہوں گے۔ اس بنیاد پر امام نے ارشاد فرمایا کہ دوران غیبت کبریٰ کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، ہر زمانے کے لوگوں سے زیادہ بہتر لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس میں روایت نے یہ بیان کیا کہ دوران غیبت کبریٰ کے لوگ بہتر ہیں تمام زمانوں سے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی، ظاہراً یہ حدیث رسول اکرم سے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کتاب کی سیاہی سے ایمان لے کر آ جائیں گے، یعنی انہوں نے اپنے زمانے میں کسی نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی امام کو نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی نبی کو دیکھا ہوگا نہ کسی امام کو، اس کے باوجود جو کچھ کتاب میں لکھا ہوگا اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کی سیاہی کے ذریعے سے صاحب ایمان بن جائیں گے۔ یعنی ایک مرحلہ ہے جب آپ کے سامنے کوئی عملی نمونہ موجود ہو، کوئی نبی موجود ہو، کوئی امام موجود ہو، کوئی کردار موجود ہو۔ ایک وقت آپ کے سامنے بظاہر کوئی کردار موجود نہیں ہے، لیکن آپ کتاب کے ذریعے ایمان لے آتے ہیں، یہ اہمیت کی بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور یہ جو ایک خصوصیت ہے کہ امام سجاد نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اپنی عقلوں سے اس فاصلے کو ختم کر دیں گے، یعنی جو ظاہری پردہ ہوگا، یہ پردہ اس زمانے کے بعض لوگ، البتہ اکثریت کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ کہ جو خصوصیت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے اس پردے کو، اپنے اس حجاب کو برطرف کر چکے ہوں گے، وہ امام کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوں گے. اسی چیز کو میں اور آپ اگر خدا ہمیں توفیق دیتا ہے اور دعائے ندبہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم دعائے ندبہ میں اسی جملے کو بیان کرتے ہیں، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، میں اپنے نفس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، امام زمانہ سے مخاطب ہے اس وقت، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انت من مغیب، آپ ان غائب لوگوں میں سے ہیں، لم یخلو منا، جس نے ہمیں چھوڑا نہیں کبھی بھی، جس سے ہماری محفل کبھی بھی خالی نہیں ہوئی، جس سے ہم کبھی محروم نہیں ہوئے. ظاہری بات ہے یہ جملہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے امام کی موجودگی کا احساس کیا ہو، جو امام کو محسوس کرتا ہو، جو ان کی برکات کو، ان کے وجود کو، ان کے وجود کی برکتوں کو محسوس کرتا ہو، وہ شخص یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، قسم ہے خدا کی، میں اپنی جان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ ایسے غائب ہیں، ایسی غیبت میں کہ جس سے ہماری محفل خالی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ امام ہماری محفلوں میں آتے ہیں، لیکن آتے کس طرح ہیں؟ اجنبیوں کی طرح آتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو آنے والا شخص ہے کون ہے، یعنی ان کی شخصیت ہم سے پوشیدہ رہتی ہے. بس اگر ایسا ہے، امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہوں گے اس وجہ سے کہ وہ اپنی عقلوں سے، اپنی عقل کے استعمال سے اپنے اس جو امام اور ان کے درمیان کی ظاہری پردہ ہے اس پردے کو ختم کر بیٹھیں گے، اس حجاب کو برطرف کر دیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام کا ظہور ہو یا نہ ہو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کہ اگر میں اور آپ امام کو حاضر سمجھ رہے ہیں تو جو ان کے سامنے، یعنی ان کی، ہم اس طرح سے کام کرنا چاہیں گے کہ اگر امام آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو میں کیا کرنا چاہوں گا، وہی مجھے آج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پردہ میری آنکھوں کے سامنے، میری نگاہیں امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، کیا امام کی نگاہیں بھی مجھے نہیں دیکھ رہی؟ یہ پردہ تو میرے سامنے ہے، امام تو آج بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا پر میرے اوپر اگر میں سچا ماننے والا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس غیبت سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس ظاہری پردے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ یہ پردہ میری آنکھ پر ہے، امام کی آنکھ پر نہیں ہے. اب جب امام کی آنکھ پر نہیں ہے تو میں اس وقت جو کچھ کر رہا ہوں، میں مثلا اس وقت بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں امام کے سامنے، لہذا میں اس بات کا انتظار کروں کہ امام جب آئیں گے تو میں یہ کروں گا، یہ سوچ غلط ہو جاتی ہے پھر. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ظاہری غیبت ہے میرے اور آپ کی وجہ سے، یعنی میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ، جس کی وجہ سے ہمیں امام سے شرف یابی کا، ملاقات کا شرف نہیں ملتا. اس اعتبار سے وہ نوجوان کہ جنہوں نے امام سجاد کی حدیث کے مطابق اپنی عقلوں کو اتنا آگے بڑھایا کہ انہوں نے دوران غیبت کو دوران حضور میں اپنی عقلوں سے تبدیل کرنے کا کارنامہ انجام دے دیا، بس اب انہیں انتظار نہیں ہے کہ ظہور کب ہوتا ہے، چونکہ ان کی نگاہ میں ظہور موجود ہے، ظہور سے مراد امام تو موجود ہیں اور امام ان کے ہر عمل پر نگران بھی ہیں، ان کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں. سوال یہ کہ نوجوان امام کے ظہور کے زمینہ فراہم کرنے میں، امام کی حکومت میں جب امام باقاعدہ طور پر تشریف لائیں گے تو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا کردار ادا کریں گے، اس پر آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بیان کر دوں کہ نوجوانوں کی دین میں اہمیت کتنی ہے، اس کو آپ کے سامنے ایک دو لفظوں میں بیان کروں گا. خود میں اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنوں کی خلقت کا مقصد خداوند عالم نے بیان کیا کہ عبادت، انسان اور جنوں کی خلقت کا مقصد ہے عبادت. خدا کی بارگاہ میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، بچے عبادت کرتے ہیں، خواتین عبادت کرتی ہیں، جوان بوڑھے سب عبادت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نوجوان شخص خدا کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند عالم بے نیاز ہے، خداوند عالم غنی ہے، غنی بالذات ہے، اس کو ہماری اور آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم اور آپ اس کے محتاج ہیں. خداوند عالم نے کہا کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں حقیر ہو، اور خداوند عالم جو ہے وہ غنی ہے. اب وہ غنی، وہ جو بالذات غنی ہے، جس کو ہماری اور آپ کی کوئی احتیاج نہیں ہے، ہمارے پوری پوری رات کے سجدے اس کی شان کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، ہماری نافرمانی اس کی کبریائی میں، اس کی شان میں کوئی کمی کوتاہی کا سبب نہیں بن سکتی، وہ پروردگار. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان عبادت کرتا ہے تو خداوند عالم کیا کرتا ہے، ان اللہ یباہی بشاب العابد، خداوند عالم اس نوجوان عبادت گزار کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے. یعنی جب ایک نوجوان عبادت گزار آتا ہے، مصلی پر آتا ہے، عبادت کرتا ہے، خداوند عالم جو بے نیاز ہے، وہ فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ نوجوان اپنی اس نوجوانی کے اندر، کہ جب اس کی تمام قوتیں، تمام ادراکات، تمام خواہشات اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہیں، یہ اس عالم میں کہ جب بغاوت معمولاً سر اٹھاتی ہے، جب سرکشی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس نے اس لمحے اپنی سرکشی کی مہار کو تھام لیا، اپنے نفس کو اپنے اختیار میں لے لیا۔ اب جب یہ نوجوان مسلح پہ آگے کھڑا ہوتا ہے تو یہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات کرتا ہے۔ خدا نے تمام لوگوں کو عبادت کے لیے خلق کیا تھا، لیکن جس کی عبادت کو خدا نے باعث فقر قرار دیا وہ نوجوان کی عبادت۔ یہ نوجوان ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا رسول اکرم نے نوجوان کی اہمیت، کہ نوجوان کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح یہ نوجوان امام کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد بعثنی حقا فحالفنی الشباب، خداوند عالم نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تو جب میں مبعوث ہوا حق کے ساتھ، فحالفنی الشباب، نوجوانوں نے آگے بڑھ کر میرا ساتھ دیا، میرے حلیف بن گئے۔ وخالفنی الشیوخ، جو بوڑھے افراد تھے، جو سن رسیدہ تھے، جنہوں نے اپنی عمریں گزار دی تھیں اپنی ایک زندگی کے پیٹرن میں، انہوں نے میری مخالفت کی۔ البتہ یہ یقینی طور پہ کلی قاعدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کا ہر سن رسیدہ شخص، ہر بوڑھا شخص رسول اللہ کا مخالف تھا، ایسا نہیں ہے، یا ہر نوجوان رسول اللہ کا حامی تھا، ایسا نہیں ہے۔ بات ہے ایک اجتماعی، اس کی بات ہے ایک اکثریت کی، کہ رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کی اکثریت کون تھی؟ وہ کہ جو نوجوان تھے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا تو یہی نوجوان تھے جو آگے آگے تھے، انہی نوجوانوں نے حوادث کے سامنے خود کو کھڑا کیا، انہی نوجوانوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، انہی نوجوانوں نے اپنے تعلقات کو دین کی خاطر خراب کیا، انہی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر حق کو سمجھا، حق کو پہچانا، اور پھر اس حق کو پہچاننے کے بعد اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ مثلا ہمارے یاسر کی اگر مثال لی جائے تو حق کو پہچاننے کے بعد اس کا اتنا ساتھ دیا کہ اب ہمارے یاسر کے سامنے اس کی ماں کو شہید کیا گیا، اس کے باپ کو شہید کیا گیا، جذبات رکھنے کے باوجود، ماں سے ایک عاطفی محبت رکھنے کے باوجود ہمارے یاسر کے ایمان میں فرق نہیں آیا، ہمارے یاسر کے قدم نہیں لڑکھڑائے، ہمارے یاسر دین کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے۔ یہ جوانی، لہٰذا جوانوں کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا وند عالم جوانی کی عبادت پر فخر و مباحت کرتا ہے، نوجوان کی۔ رسول اکرم نے بیان کیا، رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا۔ اسی طرح نوجوانی میں عبادت کا اثر بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وهو شاب، اگر ایک نوجوان قرآن کی تلاوت کرے کیا ہوگا؟ اختلط القرآن بدمہ ولحمہ، تو قرآن اس کے رگ و پے میں سرایت کر جائے گا، قرآن اس کی بدمہ ہی، اس کے خون، و بلحمہ ہی، اور اس کے گوشت کا حصہ بن جائے گا، اختلط، مل جائے گا، اس کے گوشت اور خون میں پیوست ہو جائے گا۔ یعنی جوانی میں اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے، جوانی میں عبادت کی طرف آئے، تو اس عبادت کا اثر خدا نے جوانی میں رکھا ہے۔ بڑھاپے میں قرآن پڑھنے کے اپنے اثرات ہیں، اپنا ثواب ہے، اپنی برکات ہیں، لیکن کسی بھی روایت نے یہ بیان نہیں کیا کہ اگر کوئی اس عمر میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا تو یہ قرآن اس کے رگ و پے کا حصہ بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رگ و پے کا حصہ بننے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی حق سے اب یہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رگ و پے میں دین کا شامل ہونا ایسا ہے جس سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم نے گواہی دی کہ اے علی، ایمان تمہارے رگ و پے کا حصہ بن چکا ہے، ایمان تمہارے خون اور گوشت میں شامل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے جب خون اور گوشت کا حصہ بن چکا ہے، تمہاری ذات کے اندر ضم ہو چکا ہے، اب ایمان تم سے جدا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ایک نوجوان قرآن کی تلاوت کرے گا تو رسول اکرم نے بیان کیا کہ نوجوانی کے لیے خدا نے خصوصیت رکھی ہے کہ یہ قرآن جو نوجوانی میں پڑھا جائے گا، خدا وند عالم اس نوجوان کے خون و گوشت کا اس کا حصہ بنا دے گا، یعنی ایمان جدا نہیں ہو پائے گا۔ جوانی کی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کو جتنی بھی تقریباً ذمہ داریاں ملیں سوائے چند انبیاء کے، اکثریت وہ ہے کہ جن کو جوانی میں خداوند عالم نے ذمہ داریاں عطا کی۔ حضرت ابراہیم کا مارکا دیکھ لیجئے، جناب موسیٰ کا مارکا دیکھ لیجئے، جناب عیسیٰ کا مارکا دیکھ لیجئے، خود رسول اکرم کی نبوت اور بعثت کو دیکھ لیجئے، جوانی میں خداوند عالم نے ان انبیاء کرام کو ذمہ داریاں عطا کی۔ بس جوانی اس کا مطلب ایک بہت اہم مرحلہ ہے زندگی کا. جوانی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ خداوند عالم کا قرب بہت تیزی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں بنسبت کسی اور عمر کے. امام خمینی نے اسی لیے نوجوانوں کو جو نصیحت کی یا اپنے بیٹے کو نصیحت کی, اس نصیحت میں امام خمینی نے کہا کہ اے میرے فرزند, احمد خمینی کو خط لکھا اور کہا کہ اے میرے فرزند, جب تک جوان ہو اس وقت تک اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ جوانی کا دور گزر جائے اور تم میری طرح بڑھاپے میں قدم رکھ دو, اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرو تو یاد رکھو یہ کام ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کی بظاہر امام خمینی نے مثال بھی دی, انہوں نے کہا کیوں کہ جوانی کے اندر ارادہ پختہ ہوتا ہے, ارادہ قوی ہوتا ہے, جوانی کے اندر چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت کسی بھی عمر کے حصے سے زیادہ ہوتی ہے, جوانی کے اندر انسان جوش رکھتا ہے, نتیجے میں برائی سے لڑنے کی طاقت بھی ہوتی. اس کی مثال امام نے کی کہ جوانی میں برائی کو اپنے آپ سے دور کرنا ایسا ہے کہ جیسے زمین میں تازہ اگنے والے پودے کو اکھیڑنا. جس پودے نے ابھی زمین سے سر نکالا ہو اس پودے کو اگر اکھاڑنا ہو کتنی طاقت درکار ہے. ایک شاید 6 ماہ کا بچہ بھی کرالنگ کرتا ہوا آئے اور اس پودے کے جس نے ابھی زمین سے سر نکالا ہو اس کو ہاتھ سے کھینچے تو 6 مہینے کا بچہ بھی اس پودے کو نکال لے گا. اس کے لیے قدرت نہیں چاہیے, طاقت نہیں چاہیے. امام نے کہا جوانی میں برائی کو دور کرنا, اپنی اصلاح کرنا اتنا آسان ہے جیسے ابھی اگنے والے پودے کو نکالنا. لیکن جب میری عمر میں آ جاؤ گے, یعنی امام نے کہا جب بڑھاپے کی طرف آ جاؤ گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی پودا تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہوگا. اب جب تناور درخت میں تبدیل ہو گیا, اب 100 افراد بھی مل کر زور لگائیں تو اس درخت نے چونکہ اپنی جڑیں زمین میں پھیلا لی ہیں, اس کی جڑیں زمین کے اندر جذب ہو چکی ہیں, نتیجے میں 100 افراد بھی مل کر اس درخت کو نہیں اکھڑ پائیں گے. امام نے اس پریکٹیکل مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. تو جوانی کی اتنی اہمیت ہے, انبیاء کو جو خدا نے ذمہ داریاں دیں جوانی میں دیں. آپ آگے دیکھیں امام خمینی کی تحریک کے اندر بھی جو آپ کو زیادہ انحصار نظر آئے گا, امام خمینی کا زیادہ انحصار نوجوانوں کے اوپر ہے. امام خمینی کا زیادہ انحصار نوجوانوں پہ, مشہور جملہ امام خمینی کا ہے جس کو آپ نے سنا کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس بیس پر اتنی بڑی طاقت کی مخالفت کرتے ہیں, کس چیز کی وجہ سے آپ شاہ جیسی حکومت کی مخالفت پہ اتر آئے کہ جس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقت موجود ہے, امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے یہ کہا تھا بظاہر کہ میرے نوجوان, یا مثلا میری امید نوجوانوں سے یا ان بچوں سے جو ماؤں کی آغوش میں. اب امام خمینی نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دیا, اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا, کس کی بنیاد پر؟ نوجوانوں کی بنیاد پر. اور آپ ایران کی جو جنگ ہوئی ہے 8 سالہ جنگ اور انقلاب کا جو دورہ گزرا ہے, اس میں اگر شہدا کی تعداد اٹھا کر دیکھیں جو تقریباً 3-3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے, اور اس میں جب آپ ایک ایوریج لائف لیں گے ایک شہید کی کہ کتنی ایوریج لائف پر شہادتیں ہوئی ہیں, تو تقریباً 22-23 سال کی ایوریج لائف آتی ہیں. 22-23 سال عین نوجوانی, یعنی اس وقت جب جوانی کے اندر انسان آتا ہے 17-18 سال کی عمر میں, جب اس کے جذبات بیدار ہوتے ہیں, جب اس کے اندر جوش آتا ہے, جب یہ بغاوت کی جو ہیں وہ فکریں اس کے اندر آتی ہیں, اسی طرح اس کے مقابلے میں خدا کی اطاعت کا جذبہ بھی اسی عمر میں بیدار ہوتا ہے. اب جب آپ ایک ایوریج لائف نکالیں گے, ایک ایوریج ایج نکالیں گے شہدا کی جو ایران کی جنگ میں شہید ہوئے, تقریباً 22-23 سال کی ایوریج ایج نکلتی ہے. بہت کم ہیں کہ جنہوں نے 30 کو کراس کیا ہوگا, 30 کے اندر نوجوان شہید ہوئے ہیں. اور یہ نوجوان بھی جو شہید ہوئے, انہوں نے کیسے شہادت حاصل کی؟ ایسا نہیں ہوا کہ آئے کسی جگہ پہ بیٹھے جیسے صدام نے کیا کہ ایک محفل میں آتے تھے, نوجوانوں کو زبردستی اسلحے کے زور پہ بس میں بٹھاتے تھے, بارڈر پہنچا دیا کرتے تھے. ایران کی تاریخ کبھی پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ لوگ اہل مطالعہ لوگ ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا یقیناً, ایران میں نوجوان جس کی عمر نہیں ہوتی تھی بارڈر پہ جانے کے لیے, جو جنگی محاذ پہ جا نہیں سکتا تھا اپنی کم عمری کی وجہ سے, وہ اپنے شناختی کارڈ کے اندر کچھ رد و بدل کرتا تھا کہ تاکہ اس کی عمر زیادہ نظر آئے, اس کو بارڈر پہ جانے کی اجازت مل جائے. متعدد واقعات ہیں اس چیز کے کہ جہاں نوجوانوں نے کوشش کی کہ انہیں جانے کی اجازت ملے اور ان کو اجازت نہیں ملتی تھی کیونکہ کم سن تھے. امام خمینی نے کہا کہ یہی نوجوان کہ جنہوں نے اس محاذ کو سنبھالا, جبے پہ پہنچے, انہوں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ قدم رکھا اور نوجوانی میں اس راستے کی طرف آئے, نتیجے میں خدا نے ان کو وہ راستہ ایک رات میں طے کروایا جو بڑے بڑے عرفا نے 100 سال میں طے کیا تھا. یعنی جن چیزوں کی خاطر عرفا اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، نہ معلوم چلے کاٹتے ہیں عبادت کے لیے، کون کون سے وظائف عمل انجام دیتے ہیں، کون کون سے اعمال انجام دیتے ہیں، خدا نے امام خلیل نے کہا کہ ان نوجوانوں کو ایک رات میں تمام مراحل طے کروا دیے. اور حقیقت میں کبھی وصیت ناموں کو اٹھا کے پڑھیے گا ان نوجوانوں کی، آپ کو ان کے وصیت ناموں میں ان کی فکر ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو ان کی شخصیت ان کے وصیت ناموں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ نوجوانی ہے کہ جب انسان آگے بڑھتا ہے، اسی لیے بیان کیا گیا کہ اگر نوجوان ایک قدم آگے بڑھتا ہے خدا کی خاطر، خدا مثال کے طور پہ کہا گیا، ورنہ خدا کا اور ہمارا کوئی فاصلہ نہیں ہے. جس نے کہا ہو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شعرک سے زیادہ نزدیک ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. خود حافظ کہتے ہیں کہ تم خود حجاب ہو، اے حافظ تم خود حجاب ہو، ورنہ خدا نے کوئی حجاب نہیں رکھا، خدا نے کوئی پردہ نہیں رکھا، خدا بہت آشکار ہے، بہت کھلا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے. تمہاری آنکھوں پہ پردہ جو خدا کو نہیں پہچانتے یا نہیں دیکھ پاتے. لہذا جب خدا بیان کیا روایت نے کہ نوجوان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، خدا دس قدم آگے بڑھاتا ہے اس نوجوان کی خاطر. بس نوجوانی کی اتنی اہمیت ہے. یقینی بات ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی تبدیلی رونما ہوئی، وہاں نوجوانوں نے ہی اس کے اندر ہراول دستے کے طور پہ کام کیا ہے، نوجوانوں نے ہی اس تبدیلی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس کے بعد وہ تبدیلیاں انجام پائیں. اب آ جاتے ہیں انقلاب امام کی جانب، کہ تحریک امام مہدی میں نوجوانوں کا کردار یقینی طور پہ وہی کردار ہے جو اس سے پہلے کے تمام انقلابات میں نوجوانوں کا رہا. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے انقلاب کے اندر، میری اس تحریک کے اندر نوجوانوں نے ساتھ دیا ہے، بوڑھوں نے مخالفت کی تھی. بس اسی طرح امام زمانہ کے بھی جو انقلاب ہے، جو تحریک ہے، جو موومنٹ ہے، اس کے اندر نوجوانوں کا کردار کلیدی ہے. اور یہ بھی روایت ہمیں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو خداوند عالم ان کو بھی ایک نوجوان کی صورت میں ظاہر کرے گا، اور ان کی عمر جو روایات نے بیان کی تقریباً 40 سال کا جو ایک نوجوان ہوتا ہے، امام اس عمر کے مطابق نظر آئیں گے لوگوں کو. یعنی 40 سال کے سن مبارک کا ان کا حساب کتاب نظر ہوگا. یعنی جیسے 40 سال پہ کوئی نظر آتا ہے انسان، اس طرح امام نظر آئیں گے. 40 سال یقیناً بڑھاپا نہیں ہے بلکہ جوانی کا کمال ہے. 40 سال ہمارے یہاں 40 کا عدد بھی ایک خاص عدد ہے، ایک لمبی بحث ہے انشاءاللہ، اس پہ کبھی پھر بعد میں بات ہوگی. بہرحال امام جب آئیں گے تو 40 سال کے نوجوان کی طرح نظر آئیں گے. روایت نے بیان کیا کہ امام کے لشکر میں جو اکثریت ہوگی وہ نوجوانوں کی ہوگی. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، حوالہ نہیں ہے اس وقت میرے پاس، لیکن روایت جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ امام کے لشکر میں نوجوانوں کی اکثریت اور بوڑھوں کی تعداد کتنی بیان کی گئی. کہا بوڑھوں کی تعداد اتنی ہوگی جیسے کسی کی کالی داڑھی میں سفید بال. یعنی کالی داڑھی میں معمولاً سفید بال، جب کہہ دیا کہ کالی داڑھی تو سفید بال ایک یا دو ہوں گے، 10 ہوں گے، لیکن پوری کالی داڑھی ہوتی ہے جو کالی نظر آتی ہے، کوئی نزدیک سے جا کے دیکھتا ہے تو اس کو سفید بال نظر آتا ہے. کہا گیا کہ نوجوانوں کی اکثریت ہوگی. بس اس میں اب کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے. یقینی طور پہ امام کے ظہور میں، امام کی ظہور تشریف لانے میں، امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے میں نوجوانوں کا کردار ہی ہے، یقینی طور پر ہے. اور اس کی مثال آج آپ دیکھ لیجئے، ایران کا انقلاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں کون سا طبقہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا؟ نوجوانوں کا کردار. آپ لبنان کی مثال لے لیجئے، حزب اللہ کے اندر کون سا طبقہ ہے جو کام کر رہا ہے کہ جس نے اسرائیل جیسی طاقت کو شکست فاش دی ہے؟ نوجوانوں کا کردار. حتیٰ آپ لبنان کے شہدا کی بھی تعداد اور ان کی جو ایوریج لائف نکالنا چاہیں گے تو آپ کو وہاں بھی جو ایوریج ایج نظر آئے گی لبنان کے شہدا میں، وہ تقریباً یہی بنے گی، 24-25 سال، اس سے زیادہ کہ نہیں ہے لبنان میں بھی شہدا. خود نوجوانوں نے کام کیا. لہذا یہ تو طے ہے کہ نوجوانوں نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کرنا ہے. آج بھی معاشرے کی اصلاح میں نوجوان آ گئے ہیں، نوجوان پیش پیش ہیں، نوجوان ہیں جو اپنا جو ہے وہ سینہ سفر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، حوادث کو اپنے اوپر لیتے ہیں، مشکلات کو حل کرتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ وہ کیسا نوجوان ہوگا کہ جو امام کا ساتھ دے گا. یہ تو طے ہے کہ نوجوان نے ساتھ دینا ہے، لیکن سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسا نوجوان ہوگا جو امام کا ساتھ دے گا، یہ اصل سوال. اور میرے خیال میں میرے اور آپ کا جو موضوع ہوگا اور جس سے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ کیسے پر آ کر ہوگا. یہ تو طے ہے کہ نوجوان ہوگا، لیکن کیسا ہوگا، اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس کی کیا صفات ہوں گی، اور پھر جب میں اس خصوصیات اور صفات کو دیکھوں گا اور مطالعہ کروں گا، پھر میں اپنے آپ کو ان خصوصیات اور صفات کے سامنے رکھوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ آیا میرے اندر یہ خصوصیات، یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر میرے اندر یہ خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں بھی امیدوار ہو سکتا ہوں کہ ہاں میں اس ظہور کے زمانے میں یا امام کے زمینے کے زمینہ سازوں میں سے ہو سکتا ہوں. لہٰذا میرے خیال میں اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں یا امام کی تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں جو نوجوان ہوں گے ان کا کردار کیسا ہوگا, کن خصوصیات کی بنیاد پر امام نوجوانوں کو قبول کریں گے. درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. اب اگر یہ بنیادی نقطہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ طے ہے کہ نوجوانوں نے کردار ادا کرنا ہے, نوجوانوں نے ہی آگے بڑھنا ہے, امام کا زمینہ ظہور کا زمینہ فراہم کرنا ہے, ظہور کے بعد بھی امام کا ساتھ دینا ہے, روایات بیان کر رہی ہیں کہ امام کے لشکر میں اکثریت نوجوانوں کی ہوگی, ٹھیک طے ہو گیا کہ نوجوانوں کا کردار ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ نوجوانوں کی اس حدود اس سرکل میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اس کے لیے خصوصیات پتہ ہونی چاہیے, اس کے لیے صفات پتہ ہونی چاہیے. خصوصیات میں بہت ساری چیزیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے کلی قاعدہ اور قانون سمجھ لیتے ہیں, اور وہ کلی قاعدہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد اس کی پھر مزید بحثوں کو آپ خود جا کے دیکھ سکیں گے. یہ جو امام کا انقلاب ہے, امام کے ذریعے سے تبدیلی آ رہی ہے, یہ تبدیلی کیا ہے؟ ہم اگر اس کو کوئی نام دینا چاہیں گے تو کیا نام دیں گے؟ ہم جب کہیں گے کہ امام تشریف لائیں گے اور امام کے تشریف لانے کے بعد دنیا کا نظام بدل جائے گا, تو پہلے اس پہ بات کر لیں گے کہ دنیا کا نظام اس وقت ہے کیا جو بدلے گا؟ آپ جواب دیں گے کہ اس وقت دنیا کا نظام طاغوتی نظام ہے. آپ جواب دیں گے کہ اس وقت دنیا کا نظام شیطانی نظام ہے. ٹھیک, اس وقت دنیا کا پھر جو نظام یا امام کے ظہور سے پہلے کا جو نظام ہے طاغوتی نظام ہے, امام کے ظہور سے پہلے کا جو نظام ہے شیطانی نظام ہے. امام کے آنے کے بعد نظام کیا ہوگا؟ امام کے آنے کے بعد آپ جواب دیں گے کہ جو امام کے آنے کے بعد تبدیلی آئے گی وہ الہی نظام دنیا پر حاکم ہو جائے گا, یہی نام دیا جائے گا اس کو. ہم نے اور آپ نے جو کچھ پڑھا روایت نے بیان کیا, اور جو مشہور حدیث رسول اللہ کے بیان کرتی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. عدل اور انصاف یعنی الہی نظام, ظلم و جور طاغوتی نظام, شیطانی نظام. ٹھیک, لہٰذا اب ہم نے اس کو اگر نام دے دیا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ الہی نظام ہوگا, تو یہاں سے خود بخود ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آ جائے گی کہ چونکہ وہ الہی نظام ہوگا تو اس الہی نظام کو چلانے والا بھی الہی ہوگا, اس نظام کی رہنمائی کرنے والا بھی الہی ہوگا. یہ قاعدہ خود بخود ذہن میں آ رہا ہے. اب جب یہ قاعدہ خود بخود ذہن میں آ گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ الہی رہبر موجود ہے, الہی نظام کو نافذ کرنے کے لیے الہی رہبر چاہیے, الہی رہبر امام زمانے کی ضرورت میں موجود ہے. خداوند عالم نے اتنے انبیاء میں, اتنے اولیاء میں, اتنے ائمہ میں کسی کو بقیت اللہ نہیں کہا, خداوند عالم نے صرف امام زمانوں کو بقیت اللہ قرار دیا ہے. خوب, الہی رہبر موجود ہے. اب دوسرا سوال آئے گا کہ اس الہی رہبر کے جو کارکن ہوں گے, اس الہی رہبر کا جو ساتھ دینے والے ہوں گے, یہ الہی رہبر کا ساتھ دینے والے کارکن یہ کیسے ہوں گے؟ یہاں پہ بھی آپ کے ذہنوں میں خود بخود جواب آئے گا کہ الہی نظام کے لیے الہی رہبر چاہیے, الہی رہبر کے کارکن الہی ہو سکتے ہیں, الہی رہبر کے کارکن طاغوتی نہیں ہو سکتے, الہی رہبر کے کارکن شیطانی نہیں ہو سکتے, چونکہ وہ تو اس نظام کے مقابلے پر ہیں, وہ تو اس نظام کو آنے ہی نہیں دیں گے. طاغوت تو کبھی نہیں چاہے گا کہ الہی نظام آئے, شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا الہی نظام آئے. الہی نظام کو لانے کی خواہش کون کرے گا؟ جو الہی ہوگا. بس خود بخود خصوصیات ہمارے ذہن میں آ گئیں, ہم نے ایک قاعدے کو سمجھ لیا, اب اس قاعدے کے مطابق آپ صفات خود بخود طے کرتے چلے جائیں گے. آپ کے ذہن میں, اب میں نہ بھی بیان کروں کہ کیا کیا صفات ہوں گی ان الہی کارکنوں کی, تو آپ کے ذہن میں یقینی طور پر آ چکی ہوں گی کہ الہی, میرے خیال آپ سب ایک درود کے منتظر ہیں کہ لائٹ آ گئی ہے, بہت دیر بعد تو درود پڑھنا ہے, درود پڑھتے ہیں. بات صحیح ہے, جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو محمد و آل محمد کو یاد کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے یقیناً محمد و آل محمد کو یاد کرنا چاہیے, اور پاکستان میں لائٹ بہت بڑی نعمت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کئی مرتبہ میل کے سب درود پڑھتے ہیں. اللہ, بس میرے خیال میں اب ہمارے ذہن میں خود بخود کلیئر ہو گیا کہ اس نوجوان کی خصوصیات کیا ہوں گی, اس نوجوان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس کو کس کردار کا حامل ہونا چاہیے، چونکہ الہی نظام کا نفاذ ہونا ہے اور الہی نظام کے نفاذ کے لیے الہی رہبر شرط ہے، اور فقط الہی رہبر شرط نہیں ہے بلکہ الہی کارکن بھی شرط ہیں۔ الہی نظام امام علی کے دور میں بھی نافذ ہو سکتا تھا، الہی رہبر موجود تھا، کیوں نافذ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ الہی کارکن موجود نہیں تھے، ٹھیک۔ لہذا اب جب امام تشریف لائیں گے تو الہی نظام نافذ کریں گے، الہی رہبر موجود ہے، کارکن کو بھی الہی ہونا ضروری ہے۔ الہی سے کیا مراد ہے؟ الہی وہی چیز ہے جس کو خدا نے قرآن میں ہم سے کہا تھا کہ دیکھو تم خداوند عالم کا رنگ اختیار کر لو، اور رنگوں میں سب سے بہتر رنگ خدا کا رنگ ہے، صبغت اللہ ہی احسن، خدا کا رنگ سب سے بہتر ہے، خدا کا رنگ تمہارے اوپر ہونا چاہیے، یعنی تمہارے کاموں میں خدا ہونا چاہیے۔ جس کو ہم اور آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ قل انما اعیذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اے ابی بن سے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واعظ کرتا ہوں، اگر تم نے اس ایک نصیحت اور واعظ پر عمل کر لیا سب کچھ حل ہو جائے گا۔ اور وہ واعظ کیا ہے، وہ نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا، قیام کرو، لیکن شرط ہے للہ، تمہارا قیام للہ ہو، مثنی و فرادا، اب چاہے تم دو دو کی صورت میں ہو، ٹولیوں کی صورت میں ہو، و فرادا یا انفرادی قیام کرو، شرط یہ کہ تمہارا قیام الہی ہونا چاہیے۔ عزیزوں، امام خمینی کے نظام، امام خمینی کے اس انقلاب کی کامیابی کی اصل وجہ کیا ہے؟ امام خمینی کا قدم الہی قدم تھا، امام خمینی نے ایک قدم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھایا، نتیجے میں خدا نے کامیاب کیا۔ ایک حدیث ہے رسول اکرم کی کہ من کان للہ اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نتیجے میں اللہ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے آپ کو خدا کا بنایا، خدا اس کا بن گیا، اب جب خدا جس کا بن گیا اس کے لیے تمام مسائل حل ہیں۔ پھر امام خمینی نے اپنے آپ کو اس پہلے مرحلے پر ثابت کیا، کان للہ کی منزل پر آئے، اپنے ہر قدم کو خدا کی خاطر کیا، نتیجے میں جب اللہ ساتھ آیا تو پھر جمی کارٹر جیسے شخص نے بیان کیا تھا کہ آئی بلیو دیٹ دا گاڈ از وتھ خمینی۔ ایک موقع پہ جمی کارٹر جو اس زمانے کا امریکی صدر تھا، اس نے کہا تھا جب تبس کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے، کمانڈوز کی جو انہوں نے فورس بھیجی تھی وہ آپس میں تباہ ہو گئی، اس موقع پہ جمی کارٹر نے کہا تھا کہ مجھے یقین آ گیا کہ خدا خمینی کے ساتھ ہے۔ من کان للہ، جو اللہ کے ساتھ ہوگا اللہ لہ، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، ایسے ساتھ ہوگا کہ پھر ایسے ان جیسے مخالفوں کو بھی اللہ نظر آئے گا، کہ جمی کارٹر جیسا شخص بھی کہنے پہ مجبور ہوا کہ اللہ خمینی کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں عملی باتیں، یہ باتیں کتابی باتیں نہیں ہیں، عملی باتیں۔ آج کے دور میں حزب اللہ کو جو کامیابی ملی کس بات پہ ملی؟ کیا حزب اللہ کی کامیابی کے پیچھے اس کے اسلحے کی کوئی مدد ہے؟ حزب اللہ کے پاس آپ جانتے ہیں نہ ہیلی کاپٹرز ہیں، نہ اس کے پاس فائٹر پلینز ہیں، نہ اس کے پاس جنگی کشتی ہے، کیا چیز ہے؟ راکٹس ہیں۔ لیکن ان راکٹس سے بڑھ کر ایک چیز ہے جو الہی نوجوان کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایمان، وہ چیز ہوتی ہے ایمان۔ ان حزب اللہ نوجوانوں کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے، ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، جس کو امام خمینی نے کہا تھا کہ عالم محضر خداست، پوری کی پوری کائنات خدا کے سامنے حاضر ہے، پوری کی پوری کائنات خدا کے سامنے موجود ہے۔ اب جب خدا کے سامنے موجود ہے تم جو کام بھی کرو گے خدا کے سامنے آئے گا۔ بس الہی نظام کے نفاذ کے لیے الہی رہبر چاہیے، الہی رہبر کو الہی کارکن چاہیے۔ کس طرح کا نوجوان امام کے کام آئے گا؟ جو الہی ہوگا، جس کی زندگی کا رنگ، جس کی زندگی کا ڈھنگ خدائی ڈھنگ ہوگا۔ اب جب خدا کا رنگ ہم نے اختیار کر لیا، نتیجے میں ہماری خواہشات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جب خدائی رنگ ہم نے اختیار کر لیا، نتیجے میں ہمارے اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی خاطر اٹھنے والے قدم خود بخود رک جائیں گے۔ اب اگر ہماری زندگیوں میں الہی رنگ آ گیا، نتیجے میں ہم خداوند عالم کے راستے پر آ جائیں گے، اور جو کوئی بھی خدا کے راستے پر آئے گا، خدا کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ بس جو خصوصیات ہمیں حاصل کرنی ہے وہ ہمیں الہی خصوصیات حاصل کرنی ہے۔ کون سا نوجوان امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کر پائے گا؟ کون سا نوجوان امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام کی حکومت میں کام کر پائے گا؟ جو نوجوان الہی ہوگا۔ الہی نوجوان کی خصوصیات آپ خود طے کر لیجیے گا۔ میں صرف امام علی کی زبانی تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ امام علی نے امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وَعَلَمْ يَا بُنَيَّا، اے میرے بیٹے جان لو، اے میرے عزیز فرزند اس بات کو جان لو، ان احب ما انت اخذ به الی من وصیتی، کہ میں جس چیز کو تمہیں اپنی وصیت میں بہت زیادہ بتانا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ مشتاق ہوں کہ تمہیں بتاؤں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ امام علی علیہ السلام کے، بظاہر ان الفاظ کا خطاب ہے امام حسن سے، لیکن در حقیقت آئمہ کا خطاب محدود نہیں ہوا کرتا، مخصوصاً ہم چونکہ امام علی کے ماننے والے ہیں، امام علی کو اپنا امیر اپنا امام کہتے ہیں، امام کا خطاب ہم سے بھی ہے، بس امام ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جس چیز کی وصیت کرنے میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں وہ وصیت یہ ہے، تقوی اللہ، تقوی الہی، والاقتصار علی ما فرضہ اللہ علیک، اور جو کچھ بھی خدا نے تم پر فرض قرار دیا ہے اس کی پابندی، والآخذ بما مضى علیہ الاولون من آبائک والصالحون من اہل بیتک، اور تیسری چیز وہ ہے کہ جس راستے پر تمہارے نیک افراد، تمہارے نیک اسلاف چلے ہیں، تم اس راستے پہ باقی رہنا، اس کو اپنے طور پہ بیان کر دیتا ہوں۔ تین چیزوں کا امام علی نے کہا ہے، خصوصیات میں نے کہا کہ بہت ساری ہیں، جب ہم نے ایک ٹائٹل دے دیا کہ کون سا نوجوان کام آئے گا امام کے، جو الہی نوجوان ہوگا، اب اس کی خصوصیات آپ لوگ خود طے کر سکتے ہیں کہ الہی نوجوان کی خصوصیت ہوتی کیا ہیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کریں گے آپ خود اپنے ذہنوں سے بھی مدد لیں گے، اپنے وجدان سے مدد لیں گے، آپ کا وجدان آپ کو گائڈ کر دے گا کہ الہی نوجوان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ اپنے وجدان سے پوچھیں کہ کیا الہی نوجوان جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، آپ کا وجدان زندہ ہے آپ کو جواب دے گا کہ نہیں، الہی نوجوان جو خدائی نوجوان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں بولتا، بس میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، خب میرے اندر سے جواب آئے گا ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، میں بعض موقع پہ جھوٹ بول دیتا ہوں، نتیجے میں میرا ضمیر خود مجھ کو کہے گا کہ تم ابھی تک اس بنیادی خصوصیت پر نہیں آئے ہو جس پر آنے کے بعد تم اپنے بارے میں مطمئن ہو سکو کہ تم امام کا ساتھ دو گے، نتیجے میں پھر میرا یہی وجدان میرے سامنے راستہ کھول دے گا، راستہ کھول کے رکھے گا، بولے گا کہ اب تم فیصلہ کر لو تمہیں اس لشکر میں آنا ہے یا نہیں، جواب اگر میں دوں گا ہاں آنا ہے، پھر میرا وجدان کہے گا جھوٹ کا راستہ چھوڑ دو۔ میں اپنے وجدان کو نہیں دھوکہ دے سکتا، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اپنے وجدان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے اندر جو چیز خدا نے ودیعت کی ہے، جس کو بیان کیا کہ خداوند عالم نے لوگوں کے لیے دو حجتیں قرار دی ہیں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، آئمہ ہیں، حجت باطنی انسان کا ضمیر ہے، انسان کی عقل ہے۔ میں ظاہری حجت کو دھوکہ دے سکتا ہوں، باطنی حجت کو نہیں دے سکتا۔ ظاہری حجت کو دھوکہ دینے والے افراد ہی کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی تھی، کن لوگوں کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی تھی؟ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے؟ نہیں، ان کے لیے تو آیات دوسری ہیں، ان کا آیاتوں کا ٹائٹل دوسرا ہے۔ سورہ منافقون ان کے لیے جو رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں، رسول کی بات سن رہے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، منافقون تو ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی جو ظاہری طور پہ ظاہری حجت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اب ظاہری حجت کو دھوکہ دے سکتا ہوں، باطنی حجت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے وجدان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کے سامنے اچھا بن سکتا ہوں، اپنے اندر اگر اچھا نہیں ہوں تو میں اپنے اندر اچھا نہیں بن سکتا جب تک خود سے اندر سے اچھا نہ بنوں۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے راستہ بتایا، کہا کہ دیکھو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لینا، تم الہی نوجوان کی خصوصیات کو حاصل کر لو گے۔ پہلی چیز تقوی الہی۔ آخر کبھی اس چیز پر بھی غور کیجیے گا کہ کیوں آئمہ اطہار کی تعلیمات کے اندر تقوی کے اوپر اتنا فورس کیا گیا ہے، اتنا امفیسائز کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، تھوڑا سا تقوی کو سمجھ لیں کہ تقوی ہے کیا، تقوی کا معنی کیا ہے۔ ہمارے یہاں تقوی کا معنی بہت سارے اسلامی مفاہیم کی طرح تقوی کا معنی بھی غلط کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تقوی کا جب بھی لفظ آتا ہے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ انتہائی مہربان ہے، اللہ انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ اتفاقاً تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب محبت ہے، تقوی کا مطلب خداوند عالم سے اپنے رابطے کو بڑھانا ہے۔ کیا ہے تقوی کا مطلب؟ یعنی خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم صرف اس احساس کو اپنے اوپر طاری کر لو، یہ تقوی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اس احساس کو اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ تقوی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس احساس کے ساتھ آپ کو خدا سے خوف آئے گا یا خدا سے محبت ہوگی؟ یعنی حتیٰ مشکلات کے اندر جب آپ اپنے آپ کو تنہا دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو قرآن کی آیت آ کے کہہ رہی ہوگی وہ ہوا معکم، نہیں، اکیلا مت سمجھنا اپنے آپ کو، وہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں اس کے حضور کا احساس ہو گیا، یہاں خدا سے محبت بڑھے گی یا خدا سے خوف آئے گا؟ خدا سے محبت بڑھے گی، خدا سے عشق بڑھے گا انسان کا، خدا سے رابطہ بڑھے گا انسان کا۔ تقوی کا مطلب خدا سے محبت تھا، تقوی کا مطلب خدا سے ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب ہرگز بھی جو کیا جاتا ہے خدا سے ڈرو نہیں، تقوی کا مطلب ہے خدا کے حضور کا احساس کرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ کو محسوس کرو. اسی چیز کو امام خمینی نے، میں نے بھی چند لمحے پہلے بیان کیا کہ عالم محضر خدا است، یہ پوری کائنات خدا کے سامنے ہے. اب جب خدا کے سامنے ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تمہیں پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. گناہوں سے بچانے کے لیے بھی یہ چیز مددگار ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی یہ چیز مددگار ہے. خدا کے سامنے اب میرے اوپر جو مشکل آ رہی ہے خدا دیکھ رہا ہے. بس امام علی نے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی امام حسن کو، لیکن مخاطب ہم سب ہیں. کہا کہ پہلی چیز جو میں تمہیں میرے بیٹے بہت زیادہ جس کی محبت رکھتا ہوں کہ تمہیں وصیت کروں، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں دوسری چیزوں کو تو وصیت کرنے میں شاید چھوڑ دوں لیکن ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اصل ہے. پہلی چیز تقوی الہی، خدا کے ہونے کا احساس کرو، خدا کے ہونے کو محسوس کرو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہر وقت حاضر ناظر سمجھو کہ وہ موجود ہے. اب جب موجود ہے مشکلات میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرو گے، گناہوں سے بھی بچو گے، لہذا تقوی اختیار کرو. دوسری چیز بھی امام علی نے نصیحت کی، کہا دوسری چیز یہ کہ جو کچھ بھی خداوند عالم نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا تم اس کو انجام دو، یعنی جو تمہارے لیے فرض قرار دیا جن چیزوں سے روکا نہیں کی اس چیز سے بچ جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو انجام دو، یعنی جو واجب کام تمہارے اوپر لگائے اس کو انجام دو، جن کاموں کو حرام قرار دیا ان سے بچ جاؤ. دوسری چیز اگر تم اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم الہی نوجوان ہو یا نہیں، کیوں دیکھنا چاہتے ہو، میں اور آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہم اور آپ امام کے لشکر میں کہیں کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، امام کے لشکر میں کہیں جگہ مل رہی ہے ہمیں یا نہیں مل رہی، اس چیز کو دیکھنے کے لیے. بس پہلی چیز تقویٰ، دوسری چیز جو کچھ خدا نے واجب کیا تمہارے اوپر اس کو تم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہو یا نہیں. خداوند عالم نے صرف نماز واجب نہیں کی، نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو، خدا نے نماز کے ساتھ ساتھ کسی مومن کے عزت کی حفاظت کو واجب قرار دیا تھا. خداوند عالم نے بیان کیا کہ ایک مومن کی آبرو کے ساتھ کھیلنا ایسا ہے جیسے عرش الہی کو پامال کرنا. اب جب تم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہو، تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کے بارے میں ناروا الزام لگاتے ہو، تم عرش الہی کو پامال کرتے ہو. اس کام کو خدا نے روکا تھا، اس کام سے روکا تھا، رکتے ہو یا نہیں رکتے، اس کام سے بچتے ہو یا نہیں بچتے، خدا نے جو چیز فرض قرار دی تھی اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں، یعنی جو واجبات ہیں اس پہ عمل انجام دینا. لہذا دوسری چیز امام علی نے بیان کی، الہی نوجوان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تقویٰ کے بعد جن چیزوں پر عمل پیرا ہے وہ خدا کے بنائے گئے قوانین کی پابندی کرتا ہے، جو چیز خدا نے واجب قرار دی اس پر عمل کرتا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا اس سے بچتا ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کروں گا آخر میں. تیسری چیز امام علی نے بیان کی کہ اگر دیکھنا ہے کہ تم نوجوان صالح نوجوانوں کی یا صالح انسانوں کی فہرست میں ہو یا نہیں ہو، تو یہ دیکھنا کہ تم جو تمہارے گزشتہ اسلاف ہیں جو صالح ہیں، امام نے یہ نہیں بیان کیا کہ تمہاری گزشتہ نسلیں جو تھیں ان کے راستے پہ چلو، نہیں، امام نے جو چیز بیان کی کہ جو بما مضى علیہ الاولون من آبائک والصالحون من اہل بیتک، کہ تمہارے گزشتہ اسلاف میں جو نیک لوگ تھے تم ان نیک لوگوں کی روش پر چلتے ہو یا نہیں چلتے. ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں بھی یقیناً ایسے نیک لوگ موجود ہوں گے، اور یہاں پہ امام نے اہل بیت کا لفظ بیان کر کے وضاحت کر دی کہ دیکھو تم اگر شیعہ ہو تو تمہارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، تم اپنے کردار میں اہل بیت کی کردار کی ریفلیکشنز ڈھونڈتے رہنا، تمہیں اگر نظر آئے کہ تمہاری سیرت اہل بیت کی سیرت کی طرح ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہیں اہل بیت کے راستے سے متصادم نظر آئے اپنا کردار، سمجھنا تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے. تم اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ہو یا نہیں، اس کو ہمارے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا آپ اہل بیت کے راستے پر ہیں یا نہیں. اہل بیت کا کیا راستہ تھا، اہل بیت کا کیا کردار تھا، اس کو بہت وضاحت کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. مثلا اہل بیت علیہ السلام کا راستہ یہ تھا کہ ایک شخص شام سے آتا ہے، واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، امینی امام حسن کا واقعہ، شخص شام سے آتا ہے، آنے کے بعد امام حسن کو یا دیگر ائمہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، جو کچھ اس کے دل و دماغ میں آتا ہے زبان پہ آتا ہے جاری کر دیتا ہے. اصحاب آگے بڑھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس سے بدلہ لیں، اس کو سرزنش کریں، امام روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ، میں خود جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ تو مسافر لگتا ہے، وہ کہتا ہے جی مسافر ہوں. پھر امام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تو چونکہ مسافر ہے تجھے تھکن بھی ہے، تو دور سے آیا ہے، تو میرے گھر چل، تھوڑی سی استراحت بھی کر لے، اس کے بعد میں تجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہوں. اس شخص امام کے ساتھ چلا جاتا ہے، استراحت بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے. اس کے بعد امام اس کو کچھ انعام بھی دیتے ہیں اور کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اب جب وہ امام کے اس کردار کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتا ہے، اور پلٹنے کے بعد کہتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے آپ سے زیادہ برا، آپ کے گھر والوں سے زیادہ برا میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا. آپ کے اس عمل کے بعد آپ سے زیادہ اچھا میری زندگی میں اب کوئی نہیں ہے، میں نے حقیقت کو پا لیا. یہاں امام نے ایک چیز سمجھائی، کہا دیکھو برائی کا جواب برائی سے دینا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا اہل بیت کا راستہ ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں اور آپ برائی کا جواب کیسے دیتے ہیں، میں اور آپ کسی شخص کی بات کو سنتے ہیں تحقیق کیے بغیر کیا عمل انجام دے دیتے ہیں. ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ جس فلاں شخص کی بات ہم تک پہنچی ہے اس نے حقیقت میں یہ بات ہمارے بارے میں کہی بھی ہے یا نہیں. ہم اس تحقیق کے بغیر شروع کر دیتے ہیں اپنا بدلہ لینا. آئمہ کا راستہ یہ نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی جس میں معاشرہ مبتلا ہے، اس لیے مثال دی کہ اگر ہم اس جیسی دوسری صفات سے نکل جائیں تو ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے، مشکلات سے بچ سکتے ہیں. لہٰذا تیسری چیز جس کو امام علی نے بیان کی، الہی نوجوان کی خصوصیت، وہ الہی نوجوان کی خصوصیت یہ کہ وہ اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہوگا. اب اگر اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہوگا، حدود الہی کا خیال رکھنے والا ہوگا اور تقوی الہی کے سائے میں زندگی گزارے گا، اب اس نوجوان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بارے میں مطمئن ہو کہ یہ امام زمانہ کے لشکر میں کہیں جگہ پا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ قانون طے کیا کہ الہی نظام ہے امام زمانہ کے ذریعے سے جو اس دنیا پہ حاکم ہونا ہے، اس الہی نظام کا نفاذ الہی رہبر کے ذریعے سے ہونا ہے اور اس الہی رہبر کو الہی کارکن چاہیے. نوجوانوں کا کردار قطعی ہے، یقینی ہے، نوجوانوں نے ہی آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. اس وقت بھی جو کام جتنا بھی ظہور کے نزدیک ہم آئیں، مثلا ایران کے انقلاب کے ذریعے، حزب اللہ کی کاوشوں کے ذریعے سے، بحرین میں نوجوانوں کی کوششوں کے ذریعے، سب نوجوانوں کا کارنامہ ہے. البتہ اس میں جو ہمارے سن رسیدہ افراد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہو، ایسا نہیں ہے، ان کا اپنا اپنا رول ہے. کربلا کے اندر بھی اگر نوجوان ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں تو ہمیں حبیب ابن مظاہر بھی نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ سن رسیدہ ہیں، مگر حبیب ابن مظاہر کا درجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ امام حسین کے ساتھ ساتھ آئے تھے. حبیب کو تو امام نے خط لکھ کے بلایا تھا، حبیب تو کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن حبیب اس منزل پہ تھے، اپنے اس عمر کی مثلا عمر کے اس مرحلے میں ہونے کے باوجود کہ امام حسین نے خط لکھ کے بلایا حبیب کو. ہر انسان کا یقیناً کردار ہے ظہور کے اندر، خواتین کا اپنا کردار ہے، مردوں کا اپنا کردار ہے، ہر کسی کا کردار ہے، بوڑھوں کا اپنا کردار. لیکن چونکہ بات ایک قاعدے کے تحت ہو رہی ہے، اس قاعدے کے تحت جو اکثریت ہے وہ نوجوان ہے، لیکن کیسا نوجوان امام کا ساتھ دے پائے گا؟ جو الہی نوجوان ہوگا. امام کیسا نوجوان چاہتے ہیں، اس کو ایک واقعے کے ذیل میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، بلکہ دو واقعہ سناؤں گا، معذرت کے وقت لے لیا. پہلی چیز تو یہ کہ ایک نوجوان ہے، اس کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ بات ہے جو دوسرا نقطہ امام علی کا ہے کہ اپنے فرائض پر عمل کرنا، یعنی جو خدا نے واجب قرار دیا اس پر عمل کرنا ہے. ایک نوجوان ہے، اس کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ کسی یورپین کنٹری میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، شاید سنا ہو آپ نے پہلے واقعہ. یورپین کنٹری میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جس جگہ رہتا تھا وہ شہر سے ہٹ کے ایک جگہ تھی، اور وہاں پہ روزانہ ایک بس تھی جو شہر لے کر آیا کرتی تھی. یہ نوجوان اپنے فائنل ایگزامس تک پہنچا، اور اس کے بعد اس کا آخری پیپر باقی بچ گیا تھا. یہ وہاں سے نکلا اور بس میں آ کر بیٹھا. تھوڑی دور بس چلی اور اس کے بعد بس خراب ہو گئی. اب جب بس خراب ہو گئی، سارے لوگ نیچے اتر گئے، یہ بھی ٹہلنے لگا، بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتا تھا، بار بار اپنی گھڑی دیکھتا تھا کہ کب بس صحیح ہوگی اور کب جو ہے میں سفر طے کر پاؤں گا. کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے کہا کہ بس نہیں چل سکتی، نہیں پہنچ پائیں گے. کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، حد سے زیادہ پریشان ہوا کہ کیا کروں، میرا فائنل پیپر ہے، اور اگر میں نے فائنل پیپر نہیں دیا تو میری ڈگری کا مسئلہ ہو جائے گا. میں اتنے عرصے سے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، بہت زیادہ مشکل اور مضطر ہو گیا. اب جب مضطر ہوا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی، اور وہ یہ آئی کہ ہمیں ہمارے مثلاً گھر والوں نے سکھایا تھا، ہماری والدہ نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک امام ہیں، موجود ہیں، اور جب کسی مشکل میں، ایسی مشکل میں پھنسو جو حل نہ ہو رہی ہو، تو ان کی مدد طلب کرو. کہتا ہے میں نے امام سے استغاثہ کیا، جو بھی میرے الفاظ تھے، جو بھی میری چیزیں تھیں، اس کے ذریعے میں نے امام سے رابطہ کیا. میں نے کہا کہ مولا میں پھنس چکا ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میری مدد کر دیجئے. آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد، یعنی جب آپ میری مدد کریں گے، آج کے بعد نماز اول وقت پڑھوں گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں نماز کو اول وقت سے ٹال دوں. کہتے ہیں میں نے بھی یہ نیت کی ہے امام کے ساتھ. ہم اور آپ بھی منتیں مانتے ہیں نا، یہ بھی منت کا ایک انداز ہے. ہماری آپ کی منتیں معمولاً دیگ اور دسترخوان کی حد تک رہتی ہیں. اس نوجوان کی منت کیا تھی کہ میں امام کو کیا چیز پسند ہے، اس کے ذہن نے کام کیا، اس نے سوچا کہ امام کو یقیناً نماز اول وقت پسند ہے. اس نے کہا مولا میں آپ کے راستے پہ چلتے ہوئے اول وقت نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں ترک کروں گا. کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ نیت کی تھی، سامنے سے بہرحال ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے ڈرائیور سے کہا کہ اس کا کیبن کھولو، کیبن کھولا، اس نے موٹر میں کچھ کیا، کہا اسٹارٹ کرو. ڈرائیور نے کہا اسٹارٹ نہیں ہوگی، کہا آپ اسٹارٹ کرو. گاڑی اس نے اسٹارٹ کی, اسٹارٹ ہو گئی, اس کے بعد سب لوگ جلدی میں آ کے بیٹھ گئے. کہتا ہے میں بھی جلدی میں بس میں بیٹھا کہ جلدی پہنچوں امتحان دوں. کہتا ہے اس سے پہلے کہ بس حرکت کرتی وہی شخص بس کے اندر آیا, آنے کے بعد مجھ سے اس نے میری زبان میں فارسی زبان میں مخاطب ہو کے کہا کہ اپنا وعدہ نہ بھولنا, تم نے وعدہ کیا کہ نماز اول وقت پڑھو گے. کہتے اس کے بعد اس شخص اتر کے چلا گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ امام زمانہ تھے, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال مدد امام کے ذریعے سے ہوئی, ٹھیک ہے, نصرت امام نے کی. امام حتیٰ اس حد تک نگاہ رکھتے ہیں. امام نے کہا کہ تم اول وقت نماز کو نہ بھولنا, یعنی وہی دوسری خصوصیت جس کو امام علی نے بیان کی ایک لائی نوجوان کے اندر, کہ جو خدا نے تمہارے پر فرض قرار دیا ہے تم اس کو انجام دو. اور ہم اس جو خدا نے فرض قرار دیا اس کے راستے کو عزیز و نماز کے ذریعے بہت آسانی سے طے کر سکتے ہیں. امام خمینی کے استاد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, ان کی زبانی یہ نقل کیا گیا ہے متعدد جگہوں پہ, آپ نے سنا یقیناً, صرف تذکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. شاہ آبادی صاحب کا بیان, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی پانچ وقت کی نمازوں کو اول وقت ادا کر دے اور پھر مقامات تک نہ پہنچے تو میری تکذیب کرے, مجھے جھوٹا قرار دے. یعنی یہ پانچ وقت کی نماز اگر انسان اول وقت اور اس کی اپنی شرائط کے ساتھ ادا کر دے, آغا شاہ آبادی کہتے ہیں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مقامات ملیں گے یقینی طور پہ ملیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, ہم نماز کو کیا کہتے ہیں, الصلاۃ معراج المؤمن. نماز کیا چیز ہے؟ مومن کی معراج ہے. معراج پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کو خدا نے معراج نصیب کر کے انسان کا جو فاصلہ تھا خدا سے, جتنا ممکنہ فاصلہ کم ہو سکتا تھا, خدا نے اس ممکنہ فاصلے کو کم کر کے دکھا دیا تھا, جس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کما ہوا قاب قوسین او ادنا, کتنا نزدیک ہوئے اللہ کے رسول, گویا دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے, یعنی بظاہر خدا نے فاصلے مٹا دیے تھے معراج کے اندر. نماز کو کہا گیا معراج مومن. خدا وند عالم کی معراج, انسان جب نماز کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں معراج حاصل کرتا ہے, یعنی خدا اور انسان کے درمیان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے. اس چیز کی اگر ہم پابندی کریں گے, ہمیں اپنے بارے میں امیدوار ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ الہی نوجوان ہے, اور الہی نوجوانی امام کا انشاءاللہ ساتھ دے سکتا ہے. میں نے دوسرے واقعے کا بھی وعدہ کیا تھا, واقعہ بہت اہم ہے اور اچھا لگتا ہے, بار بار اس کو پڑھتا ہوں اس لیے میں بیان کرتا ہوں. انتظار کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے, امام کو انتظار کی کیفیت کیسی اچھی لگتی ہے؟ وہ ایسی اچھی لگتی ہے کہ ایک شخص ہیں جن کا نام کچھ اور تھا, لیکن اتنے زیادہ امام کے عاشق تھے, اتنے زیادہ امام کی بات کیا کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو عبد المہدی کا لقب دے دیا تھا. ایران میں ان کا تعلق تھا, ایران سے, عبد المہدی یعنی مہدی کا غلام, مہدی کا بندہ. اتنا زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے امام کی بات, کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے امام کا تذکرہ, بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح بس جہاں بیٹھے امام کا تذکرہ آ جائے اور وہ بات کریں. بہت زیادہ مخلص, بہت زیادہ امام کی یاد میں رہنے والا شخص, عبد المہدی نام پڑ گیا. کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کے ساتھ مشہد کی زیارت کے لیے گیا, راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا زادرہ ختم ہو گیا اور نتیجے میں یہ ہوا کہ بچہ بھوک سے بلبلانے لگا. اب جب بچے کو بھوک لگی تو میری زوجہ نے کہا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, کچھ انتظام کیجیے. کہتے ہیں میں نے اپنی کوشش کے مطابق حرکت کی اور گیا, لیکن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. جب میں واپس آیا میں دیکھا بچہ دوبارہ اسی طرح بلبلا رہا ہے, رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے. میں پھر نکلا بچے کے تڑپنے کو دیکھ کر کہ شاید کچھ انتظام کر سکوں کھانے کا. کہتے ہیں میں پھر گیا لیکن مجھے دوبارہ کوئی چیز نہیں ملی. میں واپس آیا, مایوس واپس آ رہا تھا, میں دیکھا کہ میری زوجہ کے پاس کچھ ہے اور وہ اپنے بچے کو مثلا کھلا رہی ہیں یا اس بچے کو سیراب کر رہی ہیں. کہنے لگے, مجھے تعجب بھی ہوا اور تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ میری زوجہ نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے, میں دو مرتبہ گیا ہوں زحمت کر کے گیا ہوں اور کچھ نہیں ملا, واپس آیا تو دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کچھ ہے تو پہلے ہی دیکھ لیتی. کہنے لگے کہ میں نے اپنی زوجہ کو اس طرح سے کہا تو اس نے کہا نہیں, یہ میرے پاس نہیں تھا. کہا پھر کیا ہے؟ کہا ہوا یہ تھا کہ جب آپ تشریف لے گئے یہاں سے, گئے دوبارہ تلاش میں گئے جو کچھ بھی کھانے کی تلاش میں تھے, میں نے بھی حالت اضطرار میں امام سے استغاثہ کیا. میں نے کہا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے ہم لاوارث تو نہیں ہیں, آپ موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں حالات سے واقع میں, یہ بچہ میرے سامنے مچل رہا ہے, تڑپ رہا ہے, میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی, آپ زمانے کے وارث ہیں, ہمارے سرپرست ہیں, مدد کیجئے, مجھے مدد چاہیے. حالت اصرار میں استغاثہ کیا. کہتے ہیں اس کے بعد بہرحال ایسا ہوا کہ مجھے ایک ہستی آئی, ایک شخصیت آئی, اس نے آگے کچھ دیا. اس کے بعد چونکہ میں نے امام سے استغاثہ کیا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے آنے والا شخص خود امام ہی ہو. میں نے پوچھ لیا ان سے کہ اگر آپ امام ہیں تو میرا ایک سوال ہے, اور سوال یہ کہ آپ کب تشریف لائیں گے؟ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے جاتے جاتے مڑتے مڑتے کہا کہ 14 سال بعد, 14 سال بعد آؤں گا, یہ کہہ کے وہ ہستی چلی گئی. اب بیان کرتے ہیں واقعے میں کہ جیسے ہی اس شخص نے کہ جس کو عبد المہدی کا لقب دیا گیا تھا اپنی بیوی کی زبانی سنا کہ مثلا آنے والے شخص نے اس طرح کہا اور وہ بظاہر امام ہی تھے اور انہوں نے کہا کہ 14 سال بعد آؤں گا تو اس کے دل کو ایک دھچکا لگا اور اس نے فوراً برجستہ کہا کہ نہیں نہیں تم نے غلط سنا ہوگا تم نے غلط سنا ہے امام نے 14 سال نہیں کہا ہوگا امام نے 14 دن کہا ہوگا امام نے کہا ہوگا میں 14 دن بعد آ رہا ہوں خود اس جملے سے میں کہتا ہوں کہ خود اس جملے سے اس شخص کی حالت انتظار اس شخص کا امام سے قرب اس شخص کی امام کے بارے میں محبت اور عشق نظر آ رہا ہے کہ وہ 14 سال کے لفظ پہ تیار نہیں ہے 14 سال کو متحمل نہیں ہو پا رہا وہ کہتے ہیں نہیں تم نے غلط سنا ہے امام نے 14 دن کہا ہوگا یہیں سے پتہ چل گیا کہ شخص کتنا بڑا واقعی عاشق ہے واقعی انتظار کی حالت میں واقعی منتظر ہے امام کا نہیں برداشت کر سکا 14 سال کو اس نے کہا 14 دن بہرحال یہ لوگ مشہد پہنچتے ہیں زیارت کر کے واپس آتے ہیں امام رضا کی رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں آرام کرتے ہیں اس کو خواب میں امام کی ملاقات ہوتی ہے امام کی شرف خدمت میں پہنچتا ہے امام زمانہ کی اور اس کے بعد اسی واقعے کی اس کے ذہن میں چونکہ چیز ہوتی ہے تو امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ نے 14 دن کہا امام اس کو پلٹ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہمارے عاشق ہو ہمارے منتظر ہو ہمارے محب ہو کہتا ہے مولا اس میں شک نہیں ہے میں آپ کا عاشق ہوں اس میں شک نہیں میں آپ کا منتظر ہوں شک نہیں ہے کہ میں شب و روز آپ کو یاد کرتا ہوں امام نے کہا ہمیں پتہ تم یاد کرتے ہو لیکن سچے منتظر نہیں ہوں یہ شخص یہ بات سن کے اور پریشان ہوتا ہے کہ کیوں میں نے تو 14 سال سن کے فوراً تڑپ کے کہا تھا کہ 14 سال نہیں 14 دن سنا ہوگا تم 14 دن کہا ہوگا امام نے تم نے غلط سنا ہے امام کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے سچے منتظر ہوتے تو تم یہ نہیں کہتے کہ امام نے 14 دن کہا ہوگا تم پلٹ کے اپنی زوجہ کو کہتے کہ امام نے 14 سیکنڈ کہا ہوگا 14 لمحے کہا ہوگا تم نے 14 دن کی جدائی کو برداشت کر لیا اس کا مطلب ہے سچے منتظر نہیں بنے اب اپنے آپ کو رکھیے اس واقعے کے سامنے امام چونکہ سچا ہے نا یہ چونکہ ماننے والا ہے پیروکار ہے منتظر ہے امام اس کو تنبیہ کر رہے ہیں ایک طرح سے آگے سرزنش کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی تم حالت انتظار میں نہیں آئے ہو تم سچے منتظر نہیں بنے ہو وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سچا منتظر بن گیا 14 سال کو برداشت نہیں کر پا رہا میں 14 دن کی میں نے بات کی امام کہتے ہیں نہیں اگر تم سچے منتظر ہوتے تم 14 دن کو تصور نہ کرتے تم کہتے اپنی زوجہ سے کہ تم نے غلط سنا امام نے 14 لمحے کہا ہوگا 14 سیکنڈ کیا مطلب ہے امام کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر سچے منتظر ہو ہر لمحہ انتظار کرو سچے منتظر ہو ہر لمحہ ہماری توقع رکھو ہر لمحہ انتظار کرو جب تم ہر لمحہ انتظار کرو گے تو تمہارے اعمال صحیح ہوں گے اور جب تمہارے اعمال صحیح ہوں گے پھر ہماری طرف راستہ کھلے گا یعنی میں اس وقت جو کچھ بیان کر رہا ہوں اور آپ اس وقت جو کچھ سن رہے ہیں اگر میں اس لمحے اس نیت کو ذہن میں رکھ کے کروں کہ امام اب بھی تو دیکھ رہے ہیں نا امام اب بھی تو سن رہے ہیں نا تو پھر میرے اندر اخلاص آئے گا پھر میرے اندر امام کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوگا آپ جب اس نیت سے بیٹھ کے سنیں گے کہ امام اس وقت دیکھ رہے ہیں امام اس وقت سن رہے ہیں امام کے سامنے ہر چیز ہے یقیناً ہماری اور آپ کی کیفیتیں بدل جائیں گی یقینی طور پہ جو امام کا ساتھ دینے والی ایک بڑی تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے جس طرح نوجوانوں نے ہر نبی کا ساتھ دیا ہر الہی نظام کا ساتھ دینے والوں میں نوجوان پیش رہے امام زمانہ کی ظہور سے پہلے ظہور کے بعد ان کی حکومت میں نوجوان ہی پیش ہیں جو روایات نے بھی بیان کیا کہ امام کی فوج کا اکثریت کا حصہ نوجوانوں کا ہے بوڑھے افراد بہت کم ہوں گے خود امام کو خدا وند عالم نوجوانی کی صورت میں ظاہر کرے گا یہ نوجوانوں کی اہمیت کے اوپر بات ہے لیکن وہ نوجوان امام کا ساتھ دے گا جو الہی صفات سے بہرہ مند ہوگا خدا وند عالم مجھے اور آپ کو اس الہی صفات کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے خدا وند عالم ہمیں امام زمانہ کی سچی محبت نصیب فرما دے اور ہمارے دلوں کو امام سے نزدیک کر دے ہمیں ہر لمحہ توفیق دے دے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمارے کس عمل سے امام راضی ہیں کس عمل سے خوش ہیں کس عمل سے راضی نہیں ہیں تاکہ ہم ان عمل سے دوری اختیار کر سکیں خداوند عالم تمام ظالموں کے شر کو ان کی جانب پلٹا دے مخصوصاً پاکستان کے جو حالات ہیں خداوند عالم اس میں ہمارے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے پشاور میں جو شہدا آج شہید ہوئے خداوند عالم ان کی اور تمام شہدا کی درجات کو بلند فرمائے کربلا کے شہدا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے تمام ظالموں کے ظلم کے خاتمے کے لیے خداوند عالم اپنی آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرمائے اور ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے مولا کی خدمت گزاروں میں شامل ہو سکیں خدا رہبر معظم کو تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے اور ہماری صفوں میں اتحاد اور بھائی چارگی کی فضا کو حاکم فرمائے وما علینا الا البلاغ بر محمد وعلی محمد صلوات